وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. سورة جمعة کی آیت نمبر 2 اور 3. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیہین میں اپنے رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہیں, ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, اور وہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اس آیت پر کافی تفصیلی بیان رمضان سے پہلے ہو چکا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انشاءاللہ آج اس حصے کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. فرمائے یہ لوگ اس سے پہلے, یعنی نبی نے جب ان کو کتاب پڑھائی, قرآن مجید کی تعلیم دی, ان کا تزکیہ کیا, ان کو حکمت کی باتیں بتائیں, تو ان کاموں سے پہلے یہ لوگ لفی ضلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ جب میں کوئی آیت پڑھتا ہوں تو ایسے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے نکات دماغ میں آتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئے ہوتے. قرآن نے یہاں کھلی ہوئی گمراہی کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ صرف گمراہی کہہ دینا بھی کافی تھا, گمراہی میں تھے وہ لوگ. انسان جن حالات سے گزر رہا ہوتا ہے, تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ قرآن پڑھو تو ان باتوں کا جواب مل جاتا ہے. میرے دماغ میں یہ بات کافی دنوں سے گشت کر رہی ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے غیر مسلموں سے بھی بڑا واسطہ پڑتا ہے, یعنی براہ راست اتنا تو نہیں لیکن حالات پتہ چلتے ہیں. یورپ میں, امریکہ میں, چائنا میں جو لوگ رہتے ہیں ان پہ تو ایک مسلم ہوگا تو 99 غیر مسلم. تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اسلام اگر ہدایت ہے اور بالکل سیدھا راستہ ہے, اور اسلام کو تسلیم نہ کرنے کی سزا اتنی بڑی کہ جہنم کی آگ, جس کو اسلام کا علم ہو, ضروری علم, اور وہ توحید کو اختیار نہ کرے, اسلام میں داخل نہ ہو, تو اس کی سزا پھر معمولی نہیں ہے, وہ جہنم کی آگ ہے اس کی. تو یہ اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ ایک آدمی اپنے باپ دادا کے مذہب کے مطابق ہی عام طور پہ چلتا ہے. ہندو کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں ہندو اس لیے تھا کہ میرے ماں باپ ہندو تھے. عیسائی کہہ سکتا ہے کہ میں عیسائی اس لیے تھا کہ میرے ماں باپ عیسائی تھے. سکھ کہہ سکتا ہے کہ میں سکھ اس لیے تھا کہ میرے والدین سکھ تھے, لہذا مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آیا, میں اپنے والدین کے مذہب کروں. تو ہو سکتا ہے اس کو اسلام نہ سمجھ میں آیا ہو, ممکن تو ہے نا. عقلی طور پہ سوچے آدمی, بھئی نہیں آ رہا سمجھ میں. تو اللہ نے اس آیت میں اس کا جواب دے دیا کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سمجھنا بہت مشکل ہو. اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اللہ کا وجود, جو اسلام نے جو دعوے کیے ہیں کہ اللہ ہے اور تنہا ہے, عبادت کے لائق ہے, قیامت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی, اسلام کی بیسک تعلیمات تو یہی ہے نا. آگے تو صرف اس کی فروع ہیں کہ جب ان چیزوں کو مانتے ہو تو پھر کچھ جزئیات ہیں, کچھ ماننا پڑتا ہے. جیسے آپ کسی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا قانون تو خود بہت ذمن میں آ گیا, مان ہی نہیں رہا حکومت کو, میں مانتا ہی نہیں, پھر حکومت کی کیوں مانے گا. ایک آدمی اپنے ابا کو ابا ہی نہیں مان رہا, پھر وہ سارے باپ کے جو فضائل ہیں کہ باپ کے سامنے اف نہ کرو, اس کی اطاعت کرو, اس کا دل نہ دکھاؤ, وہ کہاں سے مانے گا؟ کہے گا ابا پہ پہلے ڈی این اے سے یہ تو ثابت کرو گے ابا ہے. تو غیر مسلم کہتے ہیں ہم تمہارے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہندو کہتے ہیں میں اسلام کے حکام کو کیوں فالو کروں, میں مانتا ہی نہیں اسلام کو, میں تمہارے گاڈ کو مانتا ہی نہیں, میرا اپنا بھگوان ہے, ایک نہیں ہے سینکڑوں ہیں. پھر اگر میں مان بھی لوں تو میں اس کے ساتھ شرک بھی کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ نہیں اس نے دوسروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں, گائے بھی ہے ہماری, بت خدا ہے, اس کا بھی گوبر سونگ لینا چاہیے, وہ ہماری ماں ہے. چوہوں کی بھی عبادت بعض لوگ کر لیتے ہیں, چائنا میں سورج کی عبادت ہوتی ہے, آگ کی پرستش ہوتی ہے, اور زیادہ تر لوگ اس زمانے میں دہریے بنتے جا رہے ہیں. کوئی مذہب نہیں, سب مذہب سب کیا ہے؟ غلط, مذہب ہے ہی نہیں. دوسرے مذاہب میں جو جس قسم کی تعلیمات ہیں نا, تو ان تعلیمات سے بیزار آ کے ان مذاہب سے وابستہ لوگ دہریت کی طرف مائل ہو رہے ہیں, لا مذہبیت. کرسچینٹی میں, عیسائیت میں عیسائیوں کو متضاد باتیں نظر آئیں, مطمئن نہیں ہوتے. جو پڑھا لکھا عیسائی ہے نا, وہ عیسائیت سے آج مطمئن نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, تعلیمات ہی نہیں ہیں. ہمارے حضرت جب امریکہ گئے تو وہاں کسی کرسچن سے کہا کہ عیسائی مذہب پہ کچھ اشکالات کیے کہ بھئی آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو اس نے کہا میں عیسائیت پہ لعنت بھیجتا ہوں. حضرت نے کہا خود عیسائی ہو کے لعنت بھیج رہا ہے, تو ہمیں کیا اس کو سمجھانے کی ضرورت. تو وہ اس طرح کے ہو گئے ہیں آج کل امریکہ اور انگلینڈ میں, بس 100 میں کوئی ایک آدھ عیسائی ہوگا جو واقعی عیسائی ہوگا. ان سے زیادہ اچھے یہاں کے عیسائی ہیں, یہ پھر بھی کچھ مانتے ہیں انجیل کو, حضرت عیسیٰ کو, اور فخر کرتے ہیں عیسائیت پہ. باقی جو یورپ میں رہنے والے عیسائی, جو ان کے اصل کنٹری ہیں, یہ تو اسلامی ملک ہے نا, اس میں جو عیسائی رہ رہا ہے وہ پھر بھی پکا عیسائی ہے, لیکن وہاں جو ان کی ریاستیں ہیں وہاں رہنے والے نہ عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں. یہودی بھی ہوتے تو تھوڑے نسبتاً مضبوط ہیں, مگر ان کی عوام کو اگر دیکھا جائے تو بس وہ ایک سیاسی ان کے مفاد ہیں, مذہب سے اتنی وابستگی ان کی بھی نہیں. تو یہ جو ہے, اب جب اپنے مذہب سے وہ لوگ دور نکلے, یہ میں ضلال مبین کی تشریح کر رہا ہوں, اپنے مذہب سے جب وہ نکل گئے تو کہاں چلے گئے؟ لا مذہبیت کی طرف. چھوڑو بس, اتنا مذہب سے تھوڑا بہت تعلق ہے کہ باپ دادا ناراض نہ ہو. ہندو ہے کبھی کبھار, ایک تو جب اللہ کا ذکر آئے گا تو اللہ کے بجائے بھگوان کہہ دے گا, کیونکہ وہ اللہ کہہ دے گا تو خاندان والے پکڑ کے کوٹ دیں گے, بھائی تو اللہ والا کب سے زبان پہ آ گیا بھائی تمہاری. ہندو لڑکی ہے وہ ہندو سے عام طور پہ شادی کرتی ہے. انڈیا میں بھی ہندو مذہب ایسا ہی رہ گیا, بس دو چار باتیں رہ گئیں. ہندو مذہب کی بنیادی تعلیمات میں سے گوشت نہیں کھانا. ہندو دبا کے کھا رہے ہیں گوشت, تسلی کے ساتھ پھوڑ رہے ہیں. اور جو سبزی خور ہیں نا, ان کو بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے دن میں تم بھی گوشت پہ آ جاؤ, اتنے پروٹین والی چیزیں خام خام میں چھوڑی, کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا گائے کیسے ہماری ماں ہو سکتی ہے. ہمارے ایک رشتے دار مرچنٹ نیوی میں, ان سے ایک ہندو لڑکی تھی بڑی پڑھی لکھی, اس نے کہا کہ آپ کیوں گائے کا گوشت کھاتے ہیں, وہ تو ہمیں دودھ پلاتی ہے. تو جو دودھ پلائے, جیسے اپنی ماں بھی تو دودھ پلاتی ہے نا, تو اس کا کوئی گوشت کھا سکتا ہے؟ آپ گائے کا دودھ, اتنا بھینس اور گائے آپ کو دودھ پلاتی ہیں, آپ ان کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں, یہ غلط نہیں ہے کیا؟ تو ہمارے رشتے دار تھے, انہوں نے کہا میں گائے کا نہیں, میں بکری کا دودھ پیتا ہوں. اصل میں تو بکری کا ہی نہیں پیتے, وہ پیتے گائے کا ہی ہیں, لیکن بعض باتیں دلیل سے سمجھ میں نہیں آتی, ایسا جواب سے سمجھ میں آ جاتا. پھر میں بکری کا پیتا ہوں, میں گائے کا پیتے ہی نہیں جاؤں, میں تو کھاؤں گا گائے. تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ قانون صرف ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو گائے کا پیتے ہیں, جو بکری کا پی رہے ہیں ان کے لیے تو پھر بھی گائے حلال ہونی چاہیے. تو اور بات یہ کہ صرف گائے کا نہیں, بکری کا بھی تو پیتے ہیں نا, تو بکری بھی ماں ہونی چاہیے. ڈبے آج کل تو ڈبا سب کی ماں بھی ہے وہی ہے, باپ بھی وہی ہے, صحیح نا. نیسلے والے سب کے باپ بھی ہیں, نیسلے والے سب کے ماں بھی ہیں. تو جانور تو انسان کی خدمت کے لیے ہیں, اور ان کو تو بنایا ہی ہمارے لیے گیا ہے, کاٹ کے کھاؤ ان کو. ہم کیا کرتے ہیں, مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں, بھینس سے 10-10 کلو 20-20 کلو دودھ نکال کے پیتے بھی ہیں, بیچتے بھی ہیں, بچے بھی دیتی ہے, بچے کو بھی بعض دفعہ بیچ دیتے ہیں گوشت, اس کی کھال میں بھوسا بھر کے بھینس کے سامنے رکھ دیتے ہیں, وہ اپنا بچہ سمجھ کے چاٹتی رہتی ہے, دودھ دیتی رہتی ہے. کیونکہ بھینس کا بچہ اگر غائب کر دو نا, بھینس آپ کے بچوں کو غائب کر دے گی پھر, بلکہ بچوں کے باپ کو غائب کر دے گی. وہ اتنا مارتی پیٹتی ہے, یہ گوالوں سے سنا ہے ہم نے, میرے پاس بھینسیں نہیں ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے, لوگ, ایک صاحب نے پوچھا کہ بھینس کا کٹا بچہ مر جائے اگر تو ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے, بہت مارتی ہے پھر. تو ہم بھینس کو دھوکہ دینے کے لیے کھال میں بھوسا بھر کے رکھ دیتے ہیں, سی دیتے ہیں کھال کو. بھینس خوشبو سے پتہ لگاتی ہے کہ میرا بچہ ہے, اسے بیچاری کو کیا پتا ہے مرا ہوا ہے, وہ خوشبو سے اسے چاٹتی رہے گی, چاٹتی. یہ خود اس بات کی علامت ہے کوئی ہے بھینس کو بنانے والا, کوئی ہے جس نے اس کے دل میں, یہ بھینس تو بے عقل ہے, اس کے دل میں بھی اس نے یہ جذبہ رکھا, ماں کی ممتا رکھی اس, خود نے بھینس نے اپنے دماغ میں یہ چیزیں انسٹال نہیں کر سکتی. یہی عقل دہریوں کے لیے یہی دلیل کافی ہے خدا کے وجود پر ایمان لانے کے لیے. تو بھینس ٹاٹتی رہتی ہے دودھ دیتی رہتی ہے, تو اس گوالے نے مسئلہ پوچھا کہ اس میں دھوکے کا گناہ تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں بعض ہم بچہ کاٹ کے کھا جاتے ہیں, بعض لوگوں کو بھینس کے کٹے کا بڑا شوق ہوتا ہے بچے کا, تو وہ کاٹ کے کھا کے اس میں بھوس بھر کے رکھ دیتے ہیں, یہ دھوکا تو نہیں ہے؟ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں جائز ہے, دھوکا دے کے دودھ نکالو یا کوئی ایگریمنٹ کر کے بھینس سے دودھ نکالو, سب جائز ہے. بھینس ہماری خدمت کے لیے دودھ دینے کے لیے, نہیں دے تو اس کو کاٹ کے کھا جاؤ. تو اتنے دھوکے بازی مسلمان بھینسوں کے ساتھ کرتے ہیں, ساری زندگی دودھ دیتی ہے, گائے سے زیادہ دیتی ہے, وہ تو پرنانی ہونی چاہیے, گائے اگر ماں ہے تو وہ تو ماں سے بھی زیادہ اونچی مقام ہونا چاہیے. پھر جس دن بھینس نے دودھ دینا بند کیا یا کم کیا تو فوراً کاٹ کے سوراب گوٹ میں اس کی بوٹیاں بکتی ہیں. یہ سوراب گوٹ میں جو لوگ بوٹیاں کھانے جاتے ہیں بھینس کی ہوتی ہیں عام طور پر, تو لوگ اس کو دمبے کا سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ظلم بھینس کے ساتھ کیا نہیں کیا بھائی, ہونا تو چاہیے. اب جب وہ بوڑھی ہو گئی, دودھ دے دے کے فارغ ہو گئی ہے, تو اس کو آپ بٹھائیں, اس کو صوفے پہ بٹھائیں, اس کو روزانہ صبح شام اس کی سیوا کریں, تو یہ سارے کام کرنے چاہیے, لیکن کاٹ کے کھا جاتے ہیں. تو ہندو کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ پھر بھینس کے ساتھ نہیں باقی جانوروں کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ تو اور اگر اللہ نے ان کو ہمارے لیے بنایا ہے, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے, قرآن کے الفاظ ہیں, سب کچھ تمہارا ہے, اللہ کہتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے, جب تک تمہیں فائدہ دیں فائدہ اٹھاؤ, نہیں دیتے کاٹ کے کھا جاؤ ان کو, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بوڑھی ہو جائے گی تو پھر کاٹ کے کھانے کے قابل اس کا گوشت نہیں رہے گا, اس لیے قصائی لوگ جلدی جلدی اس آیت کی روشنی میں اس کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں. تو باقی پھر انسان کو بنایا اللہ نے آزمائش کے لیے, بتائے سب تمہارے لیے اور تم آزمائش کے لیے. اب جن قوموں کو یہ بات معلوم نہیں ہے وہ اپنی عقلیں لڑاتی ہیں, اس لیے کہتے ہیں قرآن ہے ہدایت کی کتاب جو فطرت کے مطابق انسان کو تعلیم دیتا ہے, تو وہ قومیں حیران پریشان گھومتی ہیں, کسی نے کیا حرام کر دیا کسی نے کیا, اور بعض قومیں حلال کرنے پر آئیں تو کتے بلی بھی کھا جاتی ہیں. آج میں وہ گیا دوبارہ وہ داڑھ کے مسئلے میں چائنیز ڈاکٹر کے پاس, تو وہ 40 سال سے پاکستان میں ہے, تو میں نے اس کے جو ایک ملازم سے پوچھا یہ ڈاکٹر صاحب کھاتے کیا ہیں, 40 سال سے پاکستان میں ہیں تو شاید اب یہ یہیں کی خوراکوں کے عادی ہو گئے, اردو ایسی صاف بولتے ہیں وہ ڈاکٹر کیونکہ یہیں رہے ہیں بچپن سے, تو بڑی بہترین اردو ہے. اس نے بتایا کہ ان کے گھر سے جب ان کی وائف کھانا لے کر آتی ہے تو ڈبا جب کھلتا ہے تو بدبو سے بے ہوش ہونے لگتے ہیں ہم لوگ. وہ جو پاکستان میں رہ رہا ہے 40 سال سے, اس میں کہہ رہے کیکڑے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, دیکھنے کو کہہ رہے ہمارے ڈبے کھلتے ہیں تو خوشبو سے اس کا دماغ بھی معطر, خوش ایسا خوشبو آتی ہے بریانی کی, ایسی چیزیں کہ نام لینے سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے, برگر بریانی کباب کوفتے یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں, اور یہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ کیا آنے لگتی ہے بدبو. جو یہاں رہ رہا ہے جو اپنے ملک میں رہتا ہوگا وہ کیا کھاتا ہو, کہہ رہے اسی ڈاکٹر نے کہا کہ جو چیز زمین پہ چل رہی ہے کھا جاؤ اس کو, کھا جاؤ اس کو. تو کتنا افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں نا, کتنا افراط. ایک قوم نے اپنے اوپر دنیا کی مرغوب ترین چیز گوشت کو حرام کر دیا, جو انسان کے لیے لذیذ, کوئی دعوت گوشت کے بغیر ہوتی نہیں ہے. جسم بھی بڑا طاقتور ہوتا ہے گوشت خور کا, اس کی آواز میں گرج, اس کی چال میں گرج, چال میں مضبوطی, ساری چیزیں ہیں, حرام کر دی اپنے اوپر. اور بعض کھانے پر آئے تو سب کچھ ہی کھا گئے, یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم انسان ہیں, ہم نے گندی چیزیں نہیں کھانی ہے, پاکیزہ گوشت کھانا ہے ہم نے, صاف گوشت کھانا ہے ہم نے, جانور کو ذبح کرنا ہے, خون کھانے کی چیز پینے کی چیز نہیں ہے, ہم کوئی بھیڑیا نہیں ہے جو خون پینے والے ہوں. تو اب مذہب میں جب ان لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, غیر مسلموں نے اپنے مذہب میں نا عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں کہ بھائی چوہوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے, بتوں کو بھی, کیونکہ اب دنیا پڑھی لکھی بنتی چلی جا رہی ہے, اب کسی کو اتنے آرام سے آپ مذہب پہ قائل نہیں کر سکتے کہ بس ابا دادا نے کیا تھا تو چلو ہم بھی کر لیں گے, دنیا تعلیم حاصل کر رہی ہے. تو ان کو پھر اپنے مذہب میں تضاد نظر آیا, بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر دو راستے آج کل جس کی طرف دنیا جا رہی ہے, ایک ہے اسلام کا, ایک ہے دہریت کا راستہ, یا تو مسلمان ہو جاتے ہیں. کل مجھے کسی نے بتایا کہ انڈیا کی کوئی بہت ہی مشہور ترین اداکارہ تھی, وہ اس نے اسلام قبول کر لیا, کوئی بہت ہی مشہور اداکارہ تھی. اور یہ بھی بتایا کہ ایسی اداکارہ تھی جو بہت زیادہ یعنی بے حیا قسم کی اداکارہ سمجھی جاتی تھی, شہرت بھی تھی اور ناشتی گاتی بھی بہت تھی, اپنے شوہر کے ساتھ اس نے اسلام قبول کیا. اب انڈیا میں جو متعصب قسم کے ہندو ہیں وہ پریشان ہیں, اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے مفاد تھے اور یہ تھا وہ تھا, تو اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں اور بعض اس کے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں مفاد تو اسلام میں تو پابندیوں میں جکڑ گئی ہے, وہ مفاد کیا ہو سکتے ہیں اسلام, اور اس نے باقاعدہ پردہ کر لیا ہے میڈیا پہ ان چیزوں پہ, ٹی وی پہ آنے کا بائیکاٹ کر دیا بالکل. تو کچھ تو ایسے ہیں جو ادھر کو آ جاتے ہیں, غیر وہاں امریکہ میں یورپ میں تو بہت تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ, اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل دوسری جانب چلے جاتے ہیں, وہ اللہ کے وجود تک کے منکر ہو جاتے ہیں. اب دنیا جو ہے نا دو طرف جا رہی ہے, دو انتہاؤں کی طرف, یا تو اسلام کی طرف یا دہریت کی طرف, جو موجودہ حالات ہیں, جو فیوچر جو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے. تو جو دہریت کی طرف جا رہے ہیں نا وہ مذہب سے بیزار ہو کے جا رہے ہیں. میرے پاس پرسوں کسی کا فون آیا, پتہ نہیں آسٹریلیا سے تھا یا کینیڈا سے, کہہ رہی یہ عجیب سے لوگ بن چکے ہیں انگریز جو ہیں, ایسے عجیب عجیب بن چکے ہیں کہ یہ جب غصہ آتا ہے گاڈ کو بھی معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, گاڈ کو بھی برا, ان کیا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی اللہ سے ڈر خوف رہا ہی نہیں ہے, جو گاڈ کو ماننے والے ہیں وہ بھی, اور ایسے ایسے الفاظ گاڈ کے بارے میں بعض دفعہ استعمال کر سکتے ہیں جو انہوں نے مجھے بتایا, جو میں مسجد میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. مسجد میں کیا ویسے بھی نہیں, اللہ کے بارے میں نقل بھی نہیں کیے جا سکتے وہ الفاظ. تو ایسے پاگل ہوتے چلے جاتے. تو وہ لوگ جو مذہب سے بیزار ہو کر دہریت کی طرف جاتے ہیں نا, ان کی مثال ایسے ہے جیسے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. ایک آدمی کے بارش سے کپڑے بھیگ رہے تھے, اس نے کہا اس سے میرا نقصان ہے, تو بجائے اس کے کہ کسی چھجے کے نیچے آتا چھتری لے لیتا, وہ چلا گیا ایسی جگہ پہ چھجا جہاں پرنالا اوپر سے پانی گر رہا تھا, وہاں نیچے کھڑا ہو گیا اور خوش ہے کہ دیکھو بارش میں یہ بیوقوف سردی میں نہا رہے ہیں اور میں بارش سے بچا ہوا ہوں. تو بیوقوف تو بارش کا سارا پانی جمع ہو کے چھت پہ ایک سوراخ میں آ کے تیرے کھوپڑی پہ ڈائریکٹ گر رہا ہے, وہ یہ تو پھر بھی صاف پانی میں ہے, تیرے پاس جو پانی آ رہا ہے وہ پانی میں پتہ نہیں چھت کا گوبر مینگنیا اور جو بھی چھتوں پہ گند بلا پڑا ہوتا ہے وہ سارے مل ملا کے بچوں کے پیمپر پیشاب جو آج کل مسلمانوں کا ایک کلچر ہے معذرت کے ساتھ, تو وہ ساری چیزیں تیری کھوپڑی پہ آگے گر رہی ہیں. تو جو دہریت کی طرف چلے گئے نا سارے مذاہب سے دستبردار ہو کر, وہ ان مذہب سے وابستہ لوگوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں, اس لیے کہ وہ ایسی حماقت کی طرف چلے گئے ہیں کہ وہ اس مخلوق کے تصور کو مانتے ہیں اور مخلوق جو خالق کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے اسے نہیں مان رہے, بنی ہوئی چیزوں کو تو مان رہے ہیں بنانے والے کے وجود کا یقین نہیں کر رہے, روشنی کے وجود کے قائل ہیں مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دن کے 12 نہیں رات کے 12 بج رہے ہیں, ایک طرف یہ تسلیم کرتے ہیں کہ روشنی ہے, ہاں بھائی دھوپ نکلی ہوئی ہے دھوپ ہے, مگر دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رات کے 12 بج رہے ہیں, بھائی دھوپ ہے تو رات کے 12 کیسے بچ سکتے ہیں, دھوپ سورج کے بغیر نہیں ہو سکتی, دھوپ اپنے وجود کے لیے سورج کے چمکنے کی محتاج ہے, اور جب دھوپ جیسی مخلوق کسی کریئٹر کے بغیر یعنی سورج کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اتنا بڑا سورج خود سے کیسے ہو سکتا ہے جو دھوپ پیدا کرنے والا ہے, اتنا بڑا بلب کیسے آسمان میں چمکتا ہوا چراغ کیسے لگ سکتا ہے, اس نے اپنے آپ کو خود سے کیسے بنا لیا, اس کے پاس دماغ ہے سوچنے کے لیے جو اپنے آپ کو بنائے گا وہ. تو عرب میں بھی جو ہے نا, عرب میں سارے مذاہب تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں عیسائیت بھی تھی یہودیت بھی تھی, بعض لوگ دہریے بھی تھے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے, وہ کہتے بس یہ فطرت ہی خالق ہے, فطرت ہی موت دینے والی زندگی دینے والی, سب کچھ یہ نیچر ہے. تو اللہ نے کیا بتایا, کیسی زبردست آیت ہے, فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ جس گمراہی میں تھے وہ گمراہی ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے, مبین انتہائی واضح گمراہی, ایسی گمراہی جسے ایک بیوقوف سے بیوقوف آدمی اگر غور و فکر سے کام لے تو وہ سمجھ سکتا ہے, لہذا کسی عقل مند کا اس برائی کا سمجھ میں نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ برائی نہیں ہے, بلکہ اس کی علامت ہے کہ اس کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہیں, اس کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہیں. آج اہل یورپ کی ترقی دیکھ کے ان کی ایجادات دیکھ کے مسلمان اس احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے کہ اتنے ذہین لوگوں کی سمجھ میں اسلام کیوں نہیں آ رہا, احساس کمتری, یورپ میں رہنے والے مسلمان بڑے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے, وہ اتنے زبردست لوگ ہیں اتنے اچھے اخلاق ہیں ان کے, ایسا ڈسپلن ہے اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں, تو اگر اسلام ایسا مذہب ہوتا جو آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہوتا جس کی حقانیت اور جو اتنا واضح ہوتا کہ اس کو نہ ماننے پر جہنم کی آگ ہوتی, تو یہ اتنے اچھے اچھے لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ قطار بنا کے ہر کام کر رہے ہو, جہنم میں وہ جائیں جو ٹوکے کے اسٹاپ پہ بس آتی ہے تو ایک دیکھے پتلونے کھینچ کھینچ کے چڑھتے ہیں اسے, جہنم میں ایسے مسلمان جائیں, یہ ایک نظریہ بن چکا ہے لوگوں کا. جائیں گے تو جہنم میں مسلمانوں کو جانا چاہیے, ان کی حرکتیں دیکھو. وہ انگریز جو اتنا ڈسپلن اور ایسا اس کی ایجادات دیکھو, چاند پہ قدم رکھ لیے اس نے, وہ بھی 1977 میں رکھ لیے اس نے چاند پہ قدم, اور پھر جناب مریخ پہ پہنچنے کی باتیں, اور ملک سے محبت دیکھو ان کی, اور صفائی ستھرائی بے شک ظاہری ہو لیکن کم از کم پان کی پیکیں تو نہیں ہوتی نا. ہمارے یہاں روزانہ غسل کرے گا اپنے حد تک تو اتنا اچھا رہے گا, روز روز صبح آفس جائے گا غسل کرنے سے, لیکن جاتے ہی آفس میں گورنمنٹ کا اگر آفس ہوگا نا تو سب سے پہلے پان کی پیک تھوکے گا وہاں جا کے, نوٹوں پہ بھی پان کی پیکیں اور ہر جگہ تھوک ہی رہا ہے. نسوار نہیں تو وضو خانوں میں نسوار کی اتنی موٹی موٹی پھٹکیاں نظر آئیں گی آپ, نسوار کی پھٹکیاں, پان کی پیکیں اور گٹکے, کیڑے پڑے ہوئے گٹکے. کون سی دنیا کا گند بلا ہے جو مسلمان نہیں کھا رہا؟ ہیروئن اور چرس اور شراب بس نہیں ہے, وہ بہت تھوڑی ہے اس کی ریشو, باقی چیزیں تو مسلمان بھی پھیل رہے ہیں تسلی کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر جائیں تو اتنے یہ میلے جانے چاہیے نا جہنم. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. بہت سے مسلمان یہ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کی دل کی سوچ یہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ کیا بات ہے, انگریز جو ہے جو ساری زندگی لوگوں کی خدمت بھی کی اس نے اور اچھی اچھی زندگی گزاری, وہ صرف کلمہ نہیں پڑھا جہنم میں, اور ادھر مسلمان جو پوری زندگی نہ ایک نماز بھی نہیں پڑھے, اپنے مذہب پہ بھی نہیں چل رہا, اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کی سزا کھائے گا, پھر بالآخر جنت میں ایک نہ ایک دن جائے گا ضرور. نہیں یاری بات سمجھ میں, ساری زندگی کسی مسلمان نے قتل و غارت کیے, ساری زندگی چوری شراب میں زنا میں, ساری زندگی, لیکن حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ میں جل جل کے جل جل کے جب گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی اللہ بالآخر اس کو نکال کے, صرف کس کی برکت سے؟ اسلام کی وجہ سے, کہ تھا مسلم, تھا کیا مسلم, اس کو کہاں لے جائیں گے؟ جنت. اور غیر مسلم کو نہیں لے کے جائیں گے چاہے کتنی اچھے اعمال کی ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر مسلم کے اچھے اعمال کی وجہ سے سزا کم ہوگی اس کی, جس غیر مسلم کے اچھے اعمال ہوں گے اس کی سزا کم ہوگی, جس کے برے اعمال ہوں گے اس کی سزا زیادہ ہوگی, لیکن جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ اللہ, اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام اس کو نہیں کہتے شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہے. اسلام کی بیسک تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے وجود کو مانا جائے, میں مانتا ہوں کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اپنے عمل سے بھی دکھا دے, حاجات میں کسی اور کو پکارے نہیں. اگر یہ بدعملی کی کہ کسی حاجت میں, جس حاجت کو پورا کرنا اسباب سے ممکن نہ ہو, کچھ حاجتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اسباب سے ممکن ہوتا ہے, پیاس کے لیے پانی پئیں گے تو بجھ جائے گے, تو لہذا کسی سے مدد مانگتے بھائی پانی پلا دیں, ایسی مدد کی بات نہیں ہے. وہ مدد جو جس کی, یعنی وہ خواہش جس کے پورا ہونے کی کوئی لاجک نہیں بنتی ہو, جیسے بوڑھے زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے نا, آپ کی بیوی بانج بھی تھی بوڑھی بھی تھی, اب میڈیکل رپورٹ کیا کہے گی؟ ناممکن کہ جو بوڑھا جس کے بال بالکل سفید ہو چکے ہوں, کمر جھک گئی ہو, اور اس کی بیوی بانج بھی ہو اور بوڑھی بھی ہو, تو کوئی ڈاکٹر کے پاس اگر ایسا بوڑھا جوڑا چلا جائے, 100 سال کا بوڑھا, 99 سال کی بوڑھیا, اور جس کے پہلے بھی جوانی میں بھی اولاد کے ڈاکٹر کہہ چکے ہیں اس کے چانس نہیں ہے, بانج ہے, نہیں ہو سکتا, تو ایسا کوئی اگر چلا جائے ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب کے پاس, مجھے دوا دے دیں, میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں, دوا دے دیں میرے اولاد ہو جائے, حکیم ڈاکٹر کہے گے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, امپوسیبل, کیونکہ ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے. اگر فیوچر میں ہو گئی تو ایک الگ بات ہے, اب تک نہیں ہے. ایسے موقع پر اگر کوئی کسی بابے سے کہہ دے بابا جی میری یہ حاجت پوری کر دیں, کافر ہو جائے گا, کیونکہ یہ حاجت پوری کرنا کسی سبب سے ممکن نہیں ہے. نبی سے مانگ لے یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, جیسے آج کل گرین چینل والے یہ دعائیں مانگتے ہیں, اللہ کے نبی ہماری حالت پہ رحم کھائیے, ہماری باتیں سنیے, اور یہ جو ہماری حاجت پوری کیجئے, تو ایسے موقع پر کوئی نبی سے مانگ لے کیا ہو جائے گا؟ اللہ اس کو دھتکار دیں گے, بولیں گے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ جو اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ صرف گاڈ ہو سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے، اللہ ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کائنات کو بنایا بغیر کسی سبب کے، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اتنی کائنات اسباب کو جوڑ کے وجود میں لانا ممکن نہیں، کیونکہ ان اسباب کو بھی تو پیدا کرنا پڑے گا نا، تو وہ اسباب کس سبب سے پیدا ہو گئے؟ تو یہاں جو ہے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ایک آدمی توحید پرست ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کی باتوں پہ یقین رکھتا ہے، اس کے سامنے قرآن آیا، جس کے سامنے قرآن آیا ہی نہیں تو اس سے صرف توحید کا سوال ہوگا، باقی کوئی سوال، وہ بھی مسلم ہے، جس کو نبی کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے معاشرے میں پلا بڑا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کے سلسلوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اگر وہ مر جائے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اس لیے کہ وہ اسی کا مکلف تھا، بھائی خدا کو تو ایک مانو بس، کیونکہ کائنات اللہ کے وجود کی خبر دیتی ہے، نبی کی خبر نہیں دیتی، نبی کی خبر پھر اللہ دے گا، نبی کے معجزے دیں گے اور نبی کی تعلیمات دیں گی، اس بیچارے کو نہ تعلیمات پتا نہ اللہ کے کلام اس کے پاس موجود ہے، اسے نبوت کا سوال نہیں ہوگا، لیکن جس کو نبی کی تعلیمات مل گئی، نبی کا پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تعلیمات ہیں، اور یہ تعلیمات انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بڑے بڑے ذہین لوگ دنیا میں گزرے ہیں، کسی نے اتنا پیارا قانون انسان کی ہدایت کے لیے پیش نہیں کر سکا آج تک، نہ نیوٹن پیش کر سکا، نہ ایڈیسن، اور بڑے بڑے سائنسدان گزر چکے ذہن رکھنے والے لوگ، نہ ایک وراثت تک کا ڈھنگ کا نظام نہیں پیش کر سکے آج تک، یورپ میں وراثت کا نظام بڑے بڑے ماہرین کا بنایا ہوا ہے، اس کے اثرات کیا نکل رہے ہیں، کتوں تک کے نام وراثت کر کے چلے جاتے ہیں، انسان کی اولاد کو نہیں مل رہی، کتے کو مل رہی ہے، یہ قانون ہے، عقل ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا ہو، اور اسلام میں اپنی اولاد کو عاق نہیں کر سکتے، اللہ کہتے ہیں تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا ہے، عاق نہیں کر سکتے آپ اس کو، پھر بھی وراثت ملے گی، جسم کا ٹکڑا ہے وہ تو جزو بدن بن گیا، محروم کرنا ہے تو زندگی میں بانٹ دو، زندگی میں تو ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے جی اپنی چیز جس کو چاہے دے، مر گئے اسی حال میں تو اب یہ تم نہیں، اللہ ہے جو تمہارے جسم کے ٹکڑے کو دے گا، کیونکہ نسل جب بڑھائی ہے تم نے تو تمہاری دولت بھی نیچے کی طرف جائے گی، پھر وہ تو یہ ایک قانون کو اگر اسلام کے دیکھا جائے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت روز روشن کی طرح چمکتی ہے آج، کہ یہ امی جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، ایسی کتاب کیسے پیش کر کے چلا گیا جسے سن سن کے لوگ روتے ہیں، حرمین میں لاکھوں افراد ہاتھ باندھ کے اسے غور سے سنتے ہیں، اتنی عزت کیوں مل گئی اس کتاب کو بھائی، کیوں مل گئی، اور کیا اس میں لکھا ہے جسے پڑھ پڑھ کے لوگ روتے ہیں اور ایسے گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ نہ کاتب تھے نہ کوئی کالم نگار تھے، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، عرب میں چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نبی ان میں سے نہیں تھے، تو نبوت کی تعلیمات جس کو ملی اس پر تو نبی پر ایمان لانا بھی لازم، تو یہ بنیادی تعلیمات ہیں، جو کسی کو یہ نظریہ ہو تو وہ مسلم ہوتا ہے، تو اللہ مسلم کو، مسلمان کو بالآخر جنت میں اس لیے داخل کریں گے، اللہ کہیں گے یہ میرا اپنا تھا اگرچہ نافرمان تھا، جیسے بیٹے کو وراثت بہرحال ملتی ہے اگرچہ نافرمان ہو، کیونکہ ہے بہرحال بیٹا، ایک صاحب نے بتایا کچھ کیس آیا کچھ دن پہلے کہ ایک آدمی کی ماں نے اس کی بیوی کو قتل کر دیا، اپنی بہو کو، اب وہ لڑکا بڑا تل ملا گیا، کسی طرح غصے میں مار دیا ہوگا، کوئی غلطی سے لگ گیا ہوگا یا کچھ ہو گیا ہوگا، بعض اب غصے میں آ گئے چاقو ہی بیٹھ دیا اس کے، مر گئی، ساس بہو کی لڑائیاں یہاں تک جا پہنچی ہیں ناظرین، ٹھیک ہے نا، بچ کے رہے ذرا، گھروں میں چاقو بھی اسپرنگ والے رکھا کریں، اگر اماں کبھی مار دے نا تو وہ وہیں حساب کتاب ہو جائے، تو ایسا میری زندگی میں ایک ہی واقعہ آیا ہے ابھی تک، ورنہ ساس بہو کی الحمدللہ اتنی لڑائیاں ابھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، ایک واقعہ آ گیا، اب وہ آدمی اپنی ماں سے بددل ہو گیا ہے، وہ بھی جو ہونا بھی چاہیے ظاہر ہے، اتنا بڑا جرم اس سے ہوا ہے، تو دیت قصاص کیس ویس سب ہو گیا، معاملہ سارے نمٹ گئے، تو میرے پاس آیا کہ میں کیا کروں، میں نے کہا بھائی اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لڑکی کے بھائیوں کو دیت تو ادا کر دو، وہ تو اس کا ان کا شرعی حق ہے، لڑکی کے جو وارثین ہیں ان کو دیت تو ملے گی، آپ کی والدہ بھی دیں گی، آپ جو قتل خطا نہیں ہے تو والدہ ہی بنائے گا سارا کچھ، تو کہہ رہے والدہ کے پاس تو نہیں ہے، میں نے کہا پھر دے دو اپنی طرف سے دے دو، ظاہر ہے والدہ کو عذاب سے بچانا ہے، اور جو ہے نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ 6-7 مہینے گزر گئے اس واقعے کو، اس کا دل اپنی والدہ سے ملاقات کا نہیں کرتا، ایک نفرت بیٹھ گئی اس کے دل میں، طبعی چیز ہے، تو میرے پاس آیا دو چار دن پہلے, کہہ رہا میں بالکل ماں کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا, میں کیا کروں, میں اس سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھو جن کے پاس رہنمائی نہ ہو وہ حیران سرگردان رہیں گے کہ ہاں میں کروں کیا, وہ کیا کر دیں گے, بائیکاٹ کر دیں گے. ہمیں قرآن نے کیا رہنمائی کی کہ ماں باپ اتنے بڑے مجرم ہوں کہ تمہیں شرک پر مجبور بھی کرتے ہوں, شرک تو قتل سے بڑا گناہ ہے نا, ان کی بات تو نہ مانو لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفہ, دنیا میں جب تک ہو ان سے اچھا سلوک کرو. تو میں نے اسے کہا, میں نے اب مجھے یہ ڈر تھا کہ میں اس کو کہوں گا اچھا سلوک کرو یہ ایک دم بگڑ جائے گا, بولے یار میں میری بیوی مار دی اچھا سلوک کروں. تو میں نے کہا کہ وہ کہنے لگا میری بیوی مار دی ہے. تو میں نے کہا ایک موت کا سبب بنی ہے تمہاری ماں اور ایک زندگی کا, تمہاری بیوی کی موت کا اور تمہاری زندگی کا, یہ سوچو بیلنس برابر ہو گیا نہیں ہو گیا, تمہیں زندہ بھی تو اسی نے کیا ہے, جنا بھی تو اسی نے ہے, دو سال اپنی چھاتی سے اگر پھینک کے چلی جاتی یا تو جان سے مر جاتے یا کوئی ایدی سینٹر والے اٹھا کے لے جاتے, روحانی موت ہو جاتی. ایدی سینٹر کا پلاوا اس سے بہتر ہے مرا ہوا ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, ایدی سینٹر کے پلے ویسے مرا ہوا زیادہ بہتر ہے. تو کہہ رہے ہاں یہ بات آپ کے سامنے. میں نے کہا بس یہ احسان سوچو, دل تو غیر اختیاری چیز ہے, وہ محبت اب نہیں ہو سکتی جو پہلے تھی, لیکن کبھی کبھار مل لیے, تھوڑا سا سلام دعا کر لیا, کچھ جیب خرچی دے دی, بس اتنا خیال ضرور رکھو. کچھ زیادہ نہیں ہو رہا تو چلو نہ کرو, طبی طور پر زیادہ ہو تو پھر آدمی کو اور نفرت بڑھ جاتی ہے اس سے, تو آہستہ آہستہ ہو جائے گا. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے ختم کروں, نہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, وہ بات ذہن سے نکل گئی, یہ واقعہ آ گیا درمیان میں, اس پیرائے میں یہ بتا رہا تھا میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کھلی ہوئی گمراہی ہے نا, کھلی ہوئی گمراہی, قرآن کہہ رہا ہے کہ نبوت سے پہلے, اسلام کی تعلیمات سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, اور جن کے پاس تعلیمات نہیں ہیں کتنے ہی ذہین کتنے ہی فتین کیوں نہ ہو آج بھی وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم ان کی گمراہی کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ اتنے ذہین لوگ ہیں بس, تو بات یہ کہ بات ذہانت کی نہیں دیکھی جاتی بات. ہاں وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنے اچھے اچھے اعمال کریں پھر بھی جہنم میں, اور ہم جتنے برے اعمال کر لیں سزا کھانے کے بعد سزا ملے گی بالآخر جنت میں, تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ وہ جس کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں ہم اس کھلی ہوئی گمراہی میں نہیں ہیں, وہ بہت بڑی گمراہی ہے. وہ گمراہی کیا ہے؟ اللہ کے وجود کا انکار, اللہ کی توحید کا انکار, اللہ کے پیغمبروں کا انکار, یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ یہ جرم معاف نہیں ہے اللہ کے ہاں. جس نے بنایا اس کو نہیں مانتا, باپ کو تو باپ مانتا ہے کہ اس نے اس کے ذریعے پیدا ہوا, ماں کو ماں مانتا ہے, مدر ڈے مناتے ہیں, گاڈ ڈے نہیں ہے ان کے ہاں, حیرت کی بات نہیں. جو جس نے ماں کو بنایا, ماں کی نعمت جس نے دی, وہ ذات کی اس ذات کو پوچھتے ہی نہیں ہے. سورج کو چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس کے سامنے جھکنے والا کتنے ذہین سائنسدان ہی کیوں نہ ہو, لیکن قرآن کے ایک آیت نے اس نظریے پہ تلوار چلا دی, فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, یہ دن اور رات اور سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ نہیں ہے یہ, ماں باپ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ نہیں ہے, درخت اللہ نہیں ہے, اللہ کی نشانی ہے, علامت ہے, علامت دیکھ کے جیسے پتا چل جاتا ہے کہ آگے کھائی ہے. کہیں ہم سفر کرتے ہیں تو علامت لگی ہوتی ہے نا کھائی کی, پاکستان میں تو نہیں ہوتی لیکن بہت سے ملکوں میں ہوتی بھی ہے کہ بھئی ایک پل بنا ہوا ہوگا کہ اس کا مطلب ہوگا آگے پل ہے. ہمارے ہاں کھائی ہوتی ہے, پل نہیں ہوتا اس کے اوپر, لیکن پل کی تختیاں باقی رہ گئی ہیں اب بھی. تو ٹرین ہے, ٹرین کا ذکر نہ آئے تو اچھا ہے, پھر ٹرین پہ میں شروع ہو جاتا ہوں کیونکہ میں ٹرینوں کا بھگتا ہوا ہوں. تو جہاز کا بھی ذکر نہیں کر سکتے, پی آئی اے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو ہمارے یہاں تو دو چار نشانیاں بچی ہیں, پنکھا ہے, بجلی ہے. اب جو ہے یہ جو نشانیاں ہیں نا, نشانیاں یہ اصل نہیں ہوتی. علامت کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کے کسی دوسری چیز کا پتا چلے, اسی کو علامت کہتے ہیں. علامت, علامت علم سے نکلا, عین لام میم ہے نا اس میں, تو اس کو علامت اس لیے کہتے ہیں. تا جو ہے نا آخر میں تا, یہ عربی میں وحدانیت کے لیے آتی ہے. تو علامت جو ایک نشانی کو علامت کہا جائے گا, ایک, اور اس کو نشانی کیوں کہتے ہیں؟ علامت علم سے نکلی ہے, تو یعنی جس سے کسی دوسری چیز کا علم ہو جائے, ہر وہ چیز جسے دیکھ کے کسی دوسری چیز کا علم ہو جائے اس چیز کو علامت کہتے ہیں. اور اردو والے لفظ علامت میں اور عربی والے لفظ علامت میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ بس ڈیفائن کر کے میں درس ختم کرتا ہوں اس بات کو واضح کر کے. اردو میں علامت یا علم اسے کہتے ہیں کہ نشانی تو ہو, آگے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہو بھی یا نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا علامت ہے کہ آگے خبردار آگے پل ہے, پل پہ اتنا لوڈ نہیں لے جا سکتے, پتہ چلا ہے ہی نہیں. جیسے کہ نہیں ہوتا, کھائی ہوتی ہے پیدل جا رہے ہیں وہاں پہ. ہمارے ہاں تو اسی طرح ہوتا ہے, باہر ملکوں میں نہیں ہوتا ہوگا. اور اگر پل ہے تو علامت نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں علامت دیکھ کے یقین نہیں ہوتا کہ آگے یہ چیز ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے اصل جگہ سے علامت اکھاڑ کے ٹین ڈبے والوں نے یہاں لا کے لگا دی ہو. وہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں بکی تو وہیں لا کے ڈبا ٹھوک دیا. وہاں گٹر کا ڈھکن جہاں ہوتا ہے وہاں گٹر نہیں ہوتا, جہاں ڈھکن نہیں ہوتا وہاں گٹر ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں دیکھ کے علم نہیں ہوتا 100%. تو اس لیے ہم اس کو اردو کے لحاظ سے تو علامت کہہ سکتے ہیں, عربی کے لحاظ سے علامت نہیں کہہ سکتے. کیونکہ عربی میں علامت اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے علم ہو جائے, اور علم کہتے ہیں پکی ڈھکی یقینی چیز کو, جس کے تین درجات ہیں. علم الیقین جو ہے نا جو سب سے بڑا درجہ ہے, عین الیقین جو بالکل آنکھوں سے مشاہدے جیسا علم ہو. تو یہ تینوں درجات نا علم کے, علم کہتے ہیں 100% یقین ہو جائے انسان, ایسی چیز کو علامت کہتے ہیں. تو علامت دیکھ کے اسی جس چیز کی علامت ہو اس کو وہی چیز سمجھنا شروع کر دینا پرلے درجے کی بیوقوفی ہے یا نہیں؟ اب آپ نے علامت دیکھی جی اسپیڈ بریکر آ رہا ہے, آپ نے علامت پہ اسی گاڑی آہستہ سے گزاری, اسپیڈ بریکر پہ دھڑ دھڑ کر کے گزار رہے ہیں. بولا کہے گا بھائی اسپیڈ بریکر کا بتایا تو تھا, علامت لگی ہوئی تھی تو آہستہ کر لیتے. تو آپ نے کہا اچھا وہ میں سمجھا, وہ جو ڈبے پہ اسپیڈ بریکر کا نشان ہے نا وہی اسپیڈ بریکر ہے. لوگ کہیں گے بھائی وہ اسپیڈ بریکر کی نشانی ہے اسپیڈ بریکر. بولو بھائی نہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. آپ نے ایک دیکھا کہ بھائی کلینک پہ بورڈ لگا ہوا ہے, سائن بورڈ, ادھر ڈاکٹر ہے, ایک گھر کے آگے بورڈ لگا ہوا ہے, اس پہ تیر کا نشان ہے, یوں مڑیے پھر یوں جا کے مڑے, تو ایک قصائی بیٹھ یعنی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوگا, معذرت کے ساتھ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوگا وہاں پہ. تو ایسے ایرو کا نشان ہوتا ہے نا, اب یہ ایرو کا نشان بتا رہا ہے کہ اس لائن میں ہے. آپ نے اس ایرو کا نشان بورڈ اتارا, اسی کو نفس دکھانا شروع کر دیا کہ بھائی ڈاکٹر کی نشانی ہے لہذا یہی ڈاکٹر صاحب ہے. کہیں گے یہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے, تبھی تو یہاں, اگر یہاں ڈاکٹر صاحب ہوتے پھر نشانی تھوڑی لگی ہوتی. یہاں نشان تو لگایا اس لیے تاکہ اسے دیکھ کے تمہیں وہ چیز نظر آ جائے جو تم دیکھ نہیں رہے ہو, اور نشانی ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی. کیونکہ وہ نظر آ رہی ہے تو نشانی کی ضرورت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی کلینک کے باہر تو لگاتے ہیں کہ کلینک ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہے, اندر جائیں گے تو ڈاکٹر کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا. وہ تو جو ہے نا وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پہ, وہ تو منہ سے بول دے گا بھائی میں ڈاکٹر ہوں. تو ہمیشہ نشانیاں وہاں بتائی جاتی ہیں جہاں اصل چیز نظر نہیں آتی. کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا تو اللہ کو اپنے بندوں کے بارے میں یہ خیال تھا, پتا تھا کہ یہ نالائق مجھے دیکھتے نہیں ہیں لہذا یقین نہیں کریں گے. تو اللہ نے کروڑوں ہو نشانیاں پیدا کر دی اپنے وجود کی, کروڑوں نشان, ایک نہیں, ایک کھائی پی ایک علامت ہے, آگے کھائی ہے, پھر آگے لکھا ہو خبردار آگے کھائی ہے, پھر آگے کھائی بنا بھی دی گئی ہو, پھر آگے ایک آدمی کھڑا ہو وہ گاڑیوں روک روک کے کہہ رہا ہو آگے کھائی ہے, ایسے 15-20 نشانیاں ہو پھر تو یقین آ ہی جائے گا نا. پھر بھی کوئی اسپیڈ آہستہ نہ کرے اور دھاڑ سے کھائی میں گر جائے, لوگ کہیں گے بدبخت ایک نشانی پہ یقین نہیں آیا, دو پہ نہیں آیا, تین پہ نہیں آیا, چار پہ نہیں آیا, کسی پہ تو آ جانا چاہیے تھا. اللہ نے قرآن میں کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہ آسمانوں زمینوں کی تخلیق میں, دن اور رات کے آنے جانے میں سینکڑوں اربوں کھربوں نشانیاں ہیں, لیکن ان کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں, جو اندھا ہو کے گاڑی چلا رہا ہو, نہ یہ دیکھ رہا ہو کہ آگے پل ہے نہ کچھ دیکھ ہی رہا ہو, اندھا ہو آنکھوں سے, اس کو کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی بھائی, وہ تو گرے گا. کیوں اندھا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کو جو ہے نا منزل پہ کچھ چیز نظر آ گئی ہے, وہاں مجھے پیسے ملیں گے, وہاں مجھے دولت ملیں گی. اب درمیان میں اس کو لوگ بتا رہے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے, وہاں جو ہے نا وہ پھڈا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ کہیں گے نہیں پیسے چاہیے مجھے. تو شہوت پرستی انسان کو اندھا کر دیتی ہے. جیسے ایک بندر کے مالک نے جو ہے نا وہ کوئی پھل فروٹ ڈال دیے بوتل کے اندر, تو وہ بندر کو بڑی لالچ ہوئی. مالک جیسے ہی گیا بندر نے کہا یہاں بوتل سے نکال کے کھا جاؤں گا، حالانکہ مالک خود کھلاتا تھا اس کو، لالچی میں عقل تو ہوتی نہیں. تو بندر نے جو ہے نا ہاتھ ڈالا اس میں، اب ایک دو خوبانیاں نکالتا ہاتھ آرام سے نکل آتا، لیکن وہ اس چکر میں کہ مالک جلد آ نہ جائے، تو ایک خوبانی نکالوں گا پھر دوبارہ ہاتھ ڈالوں گا آ نہ جائے کہ. تو وہ آٹھ دس خوبانیاں ہاتھ میں پکڑ لی، لیکن اب ہاتھ بوتل سے باہر نکل نہیں رہا اس کا. اب دوسرا بندر اسے سمجھا رہا ہے ابھی بھائی چھوڑ دے، جتنا آ رہا ہے اتنا لے آؤ. مالک نے دیکھ لیا تو مار مار کے بھرکس نکال دے گا، کہے گا نہیں میں ایک ہی چانس ملا ہے سارے میں کھینچ لوں گا اس سے، یہ چانس مجھے دوبارہ نہیں ملے گا. اب وہ بیوقوف عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ بات یہ کہ اس کو شہوت پرستی نے بیوقوف بنا دیا ہے. تو جتنے ذہین لوگ جو کافر ہیں، اسلام کی تعلیمات سنتے ہیں سمجھ میں آتی ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے، شہوت پرستی اندھا بنا دیتی ہے ان کو. یا کوئی مسلمان بھی جو گناہ نہیں چھوڑتا وہ بھی اسی میں داخل ہے، شہوت پرستی انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ہیروئن چی کو پتا ہوتا ہے مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں، لیکن مزہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ باہر میں جائے مر جاؤں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ جب مر جائے گا تو ترسے گا، اس زندگی کو ترسے گا، بولے گا ہائے کاش مجھے مل جائے پاکیزہ زندگی گزاروں گا میں. تو شہوت پرستی انسان کو اندھا کر دیتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا فإنها لا تعمل ابصار، دل آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، فإنها تعمل قلوب التي في الصدور، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ کی کھربوں نشانیاں دیکھ 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 کے جو اللہ کا علامت بتا رہی ہیں کہ تمہیں خدا نظر نہیں آ رہا، مگر ہے شہد کی مکھی پکار پکار کے کہہ رہی ہے مجھے بنانے والا کوئی ہے، میں خود نہیں بن سکتی، ایک روبوٹ خود نہیں بن سکتا. تو اتنی چھوٹی سی مکھی جو روبوٹ سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہے، روبوٹ شہد نہیں بنا سکتا، روبوٹ بیوقوف بناتا ہے بس لوگوں کو، روبوٹ جو ہے نا بیوقوف بنانا آتا ہے اس کو، شہد بنانا نہیں آتا. شہد کی مکھی بیوقوف بن کے شہد بناتی ہے ہمارے لیے، بیوقوف بن کے خدمت کرتی ہے. کہتے ہیں چار لاکھ مکھیوں کا جو ہے نا، چار لاکھ پھولوں کا رس چوس کے، چار لاکھ، یہ بات سنی ہے میں نے، واللہ عالم ڈاکٹر ہی صحیح بتائیں گے، لیکن ایک خبر ہے کہ چار لاکھ پھولوں کا رس چوس کے ایک کلو شہد بناتی ہے مکھی، ایک کلو شہد، اور اتنی میں کڑوا رس چوس کے میٹھا شہد بناتی ہے. تو اس کو شہد بنانا کس نے سکھایا؟ خود سے سیکھا ہے کیا اس نے؟ یہ جو سوکھا چارہ کھاتی ہے گائے اور دودھ نکالتی ہے، یہ خود سے ہو گیا؟ یہ زمین میں گٹلی داخل ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں سنوان ان وغیر سنوان ان یسقا بما ان واحد، ایک پانی ایک مٹی ایک گوبر، مگر زمین سے نکلتا کیا ہے؟ کھجوریں نکل رہی ہیں، آم نکل رہا ہے، اور تربوز اتنے بڑے بڑے خربوزے، اور جناب اس میں آلو بھی ہے، پیاز بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے. زمین کھود کے دیکھو، نہ ٹماٹر نہ آلو نہ مٹر نہ پیاز، یہ کہاں سے سبزی منڈیوں میں اتنا سامان لدا ہوتا ہے؟ ذرا کسی دن سبزی منڈی جا کے دیکھیں، آلو کی بوریاں نظر آئیں گی، پیاز کی بوریوں کی بوریاں. کراچی کی منڈی تو بین الاقوامی منڈی ہے، اتنی بڑی منڈی، آدمی شروع ہوتا ہے تو ختم نہیں ہوتی، اتنا پیاز اتنا، یہ روز آتا ہے روز ختم ہو جاتا ہے. زمین ایسا لگ رہا ہے اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے، یہ لو بھائی گوبر مٹی پانی جو ہے نا، اللہ نے ایسا لگ رہا ہے جیسے فرشتے بٹھائے ہوئے زمین کے اندر، جو گوبر مٹی پانی کو آلو بنا بنا کے پھینک رہے ہیں باہر، گوبر مٹی پانی کو ملایا، پیاز بنا بنا کے، جیسے وہ روٹیاں بنا بنا کے تندور میں پھینک رہا ہوتا ہے نا، ادھر روٹی لگائی ادھر نکال کے باہر پھینکی، رش لگا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، سب کو روٹی کھلانی ہے ہوٹل والے نے، اور وہ جو روٹیاں لگا رہا ہے ادھر روٹی لگائی گیس کے چولہے پہ، ادھر نکال نکال کے پھینک رہا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو کے ہاں بھائی تجھے 10 چاہیے یہ لے جا شاباش جا کھا جا کے، تجھے 20 چاہیے. کبھی وہ نہ نہیں کرتا کہ نہیں آٹا ختم ہو گیا اور جو ہے نا روٹی تندور نے روٹی بنانے سے انکار کر دیا، نہیں یہ نہیں ہوتا. اللہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. کبھی بتاؤ کتنے کرفیو لگے، کبھی آلو کی ناغا ہوا؟ کبھی کسی دن ایسا ہو جس دن سموسے نہ کھائے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا کہ جس دن روٹی نہ ملی ہو؟ سوراب بورڈ پہ حالات خراب ہوں پھر آٹا یہاں تک نہ پہنچے الگ بات ہے، مگر زمین آٹا نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، زمین پہ کرفیو نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین آلو پیاز ٹماٹر کے پیڑے بنا بنا کے، اللہ ہی اندر پیڑے بھی بنا رہے ہیں، اللہ ہی اندر اس کو آلو پیاز ٹماٹر دھنیا مرچیں کیا کیا چیزیں بنا بنا کے پھینک رہے ہیں، اندر سے کھود کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے. ماں خان الکم تم بتو شجرا، اللہ فرماتے ہیں تم نے بنائے کیا یہ درخت؟ تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے بنانے کی، تمہارے اندر نہیں ہے. یا تو مانو کہ یہ خود سے بنے، ٹماٹر اپنے آپ کو خود بنا رہا ہے، آلو اپنے آپ کو خود بنا رہا ہے، یا پھر یہ کہو کہ تم بنا رہے ہو. اگر یہ بھی نہ تم بنا رہے ہو نہ یہ خود بن رہے ہیں، پھر مانو کہ خدا بنا رہا ہے. پھر بھی اگر نہیں کہتے کہ نہیں نہ یہ نہ ہی ہم بنا رہے ہیں نہ خدا بنا رہا ہے، یہ خود بن رہے ہیں، پھر یہ ضلال مبین ہے، یہ ضلال مبین جس کو قرآن کہہ رہا ہے، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں احمقانہ باتیں کرتے تھے جب تک اسلام نہیں تھا. تو اللہ نے اتنی کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں نشانیاں پیدا کر دیں, سورج کو بنایا, چاند کی منزلیں طے کر دیں اور زمین سے چیزیں نکال دیں, پھر بھی اللہ کے وجود پر ایمان نہیں لاتا, اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتا. جب اللہ پہ لائے گا تو پھر اللہ کی باتیں سنے گا نا, کہاں لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں, اللہ نے کیا کہا ہے مجھ سے. پھر مذاہب کی تحقیق کرے گا نا, تورات پڑھے گا, انجیل پڑھے گا, عیسائیوں کی, یہودیوں کی کتابیں پڑھے گا اور ہندوؤں کی پڑھے گا, بھائی کہاں اللہ کی باتیں نظر آئیں گی. تو ساری کتابیں پڑھ کے کہے گا نا نا نا, یہ باتیں اللہ کی نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. اللہ ایسی باتیں کیوں کرے گا کہ پتھروں کے سامنے جھکو, کوئی اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے جھکواتا ہے کسی کو؟ اللہ فرماتے ہیں تم یہ کام نہیں کرتے, تمہیں اگر کوئی حکومت عہدہ مل جائے تم چاہتے سارا میرا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تو تم یہ برداشت نہیں کرتے تو خدا کیسے برداشت کرے گا. تو وہ کتابیں پڑھ کے انسان کا ضمیر کہتا ہے یہ اللہ کی نہیں, تبھی ان کتابوں کو ماننے والے ان کتابوں کو خود وہ عزت دیتے ہی نہیں ہیں. مذہبی کتابوں کی عزت ہر مذہب میں ہے جتنی, لیکن جتنی مسلمان قرآن کی عزت کرتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی مذہب اپنی کتاب کی عزت نہیں کرتا. دنیا کی واحد کتاب جسے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگاتے, باقی ساری کتابوں کو آسمانی بھی ہوں یا غیر آسمانی مذہبی سب کو بغیر وضو پڑھتے ہیں, وضو ہے ہی نہیں ان کے مذہب, کیونکہ ان کو اپنی کتابوں سے وہ عقیدت نہیں ہے, ان کتابوں کے درس نہیں ہوتے کہیں بھی. آپ نے کہیں سنا کہ ہندوؤں کی جو گیتا ہے اس کا درس ہو رہا ہے ہفتہ وار, ان کے پنڈت صاحب گیتا کا درس دیتے ہیں؟ نہیں ہوتا ایسا. میرا مقصد کسی کتاب کا کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میرا مقصد ہے حقائق کو بیان کرنا. یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا, اس آیت کی تشریح کرنا کہ اسلام کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں قرآن کیا کہہ رہے, صرف گمراہی نہیں ہے وہ. اگر صرف کہہ دیتا نا گمراہی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں گمراہی ہے, لیکن بیچاروں کی سمجھ میں وہ گمراہی آ نہیں رہی. بعض دفعہ ایک بندہ غلطی کر رہا ہوتا ہے, صحیح سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بیچارہ ہے, معاف کر دو یار. جیسے ایک مولوی صاحب کے نماز میں جو ہے نا بھینس آ گئی نا مسجد میں, تو مولوی صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا, تو وہ دیہاتی جس کی بھینس تھی بھاگتا ہوا ہے کہ نا سمجھے بےچارا جانور ہے مسجد میں آ گیا, مجھے دیکھا کبھی آپ نے, مجھے دیکھا کبھی آپ نے, میں مسجد میں آیا ہوں, نا سمجھے. تو بچوں کو, بچے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, نا سمجھے بھائی بچہ ہے یار, آپ تو بڑے ہو کم سے, بچہ ہے الٹی, بچہ نا سمجھ ہوتے ہیں. تو یہ بچہ بھی گمراہی کی باتیں کرتا ہے, اوٹ پٹانگ جھوٹ بھی بول دیتا ہے, لیکن وہ نا سمجھ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ گمراہی ہے, مگر کھلی ہوئی گمراہی, بچے کی گمراہی کو نہیں کہا جاتا. نا بھائی بڑا جھوٹ بولے گا ہم کہیں گے بھائی, اور وہ کہے گا یہ جھوٹ بولنا ثواب ہے, ہم کہیں گے بھائی جھوٹ بولنا تو اتنی بڑی گمراہی نہیں ہے, کیونکہ جھوٹ بعض دفعہ مجبوری میں بولنا پڑتا ہے تو اس کو اچھائی کا لیبل بھی لگا لیتا ہے, لیکن جھوٹ کو اچھا سمجھنا یہ کھلی ہوئی گمراہی. تو دنیا کی کوئی قوم اس کی قائل نہیں ہے کہ جھوٹ کو اچھا سمجھ کے کرو یہ کام. تو اگر اچھا سمجھ کے کر رہا ہے تو بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں, اس کی معافی نہیں ہے. تو ایسے ہی یاد رکھو, اللہ کے وجود کا انکار, اللہ کی توحید کا انکار, اللہ کے سوا کسی کے سامنے کسی سے مدد مانگنا اسباب سے ہٹ کے جو مدد ہوتی ہے, اللہ کے انبیاء کا انکار کر دینا, اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انکار کر دینا, اسلام کو برحق مذہب نہ سمجھنا, جبکہ کمپیئر کر لیا ساری دنیا کے مذاہب سے, دہریت سے بھی کمپیئر کر لیا, نہیں بھائی یہ غلط ہے, پھر بھی اسلام سمجھ میں نہ آئے, تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ پھر معمولی گمراہی نہیں ہے, یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے, ایسی گمراہی جس کے بارے میں قرآن نے کہا انھا لا تعمل ابصار, ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں, یہ شہد بھی ان کو نظر آ رہا ہے, دودھ بھی نظر آتا ہے. کوئی کافر اس لیے مسلمان نہ ہو رہا ہوں نا کہ بیچارے کو شہد کا پتہ ہی نہیں کہ شہد بنتا کیسے, ان کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے بھائی. ہم جو رپورٹیں پیش کرتے ہیں نا, 400,000 مکھیاں 400,000 پھلوں کا رس چوس کے 1 کلو بنتا ہے, یہ سارے وہیں سے رپورٹیں آتی ہیں, انہوں نے تو شہد کے اندر جھانک جھانک کے دیکھا ہوا ہے, انہوں نے دودھ کو پھاڑ کے دیکھا ہوا ہے اس میں کیا کیا ہے, ایک ایک چیز کو ناپا ہوا ہے, سورج کتنا دور اور کیسے کتنے بڑے بڑے, ایک انگریز کہتا ہے ایسا لگتا ہے سورج اتنا ایندھن پھینک رہا ہے جیسے کوئی فیکٹری اس میں ہو, آگ کے گولے اٹھا اٹھا کے پھینکے جا رہے ہیں, اتنا ایندھن, پتہ نہیں کہاں سے کوریج ہوتی ہے اس کی, وہ زیادہ دیکھتے ہیں. تو اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ اتنا دیکھ رہے ہیں نظر کیوں نہیں آ رہا ان کو, یہ اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے جیسے لانا چاہیے. ایک تو ویسے ایمان لانا, اللہ ہونا نہ ہونا برابر, انگریزوں کے ہاں اللہ ہونا نہ ہونا برابر, وہ اللہ صرف گاڈ جب قسمیں کھاتے ہیں تو او مائی گاڈ بس اس کے لیے اللہ. ہم بھی ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے مسلمان بھی ایسے ہی ہوتے جا رہے ہیں, نہ اللہ کی کوئی مانیں گے, بس اللہ نے کہا بھائی داڑھی رکھو, نہیں رکھتے, عورت کو کہا پردہ کرو, نہیں کرے گی, یہ سب چیزیں چھوڑ دو, گندی چیزیں, گندی باتیں, فحش گالیاں, بےحودہ گالیاں, جو نوجوانوں کی زبان پہ ہر بات پہ گالی دے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان فاحشا ولا متفحشا, نہ طبعاً فحش تھے, طبیعت میں بھی حیا تھی, شرم تھی, اور زبان سے بھی اچھی بات کیا کرتے غصے میں بھی. تو کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بس جب غصہ آئے گا او مائی گاڈ, اللہ کی قسم, وہاں اللہ بس. تو جیسے ان کے ہیں ہمارے یہاں بھی ایسی ہوتا جا رہا ہے. تو بھائی ایسا اللہ نہیں. اللہ کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, بہت سے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر دیتے ہیں, اللہ کو ایسا ایمان پسند نہیں. ایک آدمی تھا, آپ اس کو عزت نہیں دے رہے تھے, پھر اس نے کہا میں تمہارا باپ ہوں, ثابت کر دیا. باپ نے کہا آپ میرے ابا ہیں, آپ اس کی عزت بھی کر رہے ہیں, لیکن ابا کے جو ساتھ میں کوئی دوسرے صاحب ہیں ان کو ابا سے بھی زیادہ عزت دے رہے ہیں, بات ان کی مانتے ہیں. تو ابا کہے گا ایسا ابا مجھے پسند نہیں ہے, تم نہ ہی مانتا تو اچھا تھا. بھائی ابا ماننے کا مطلب یہ ہے پھر بیٹا جتنی عزت مجھے دو, میرے سوا کسی کو اتنی عزت نہیں دینی, دوست کو پھر مجھ سے دوسرے نمبر پہ رکھو. آج ابا کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے نا, کہ مانتے تو ہیں آپ ہمارے ابا ہیں, مگر ابا کے فون پہ گھر کبھی نہیں آئے گا, بیوی کے فون پہ فوراً گھر پہنچ جائے گا. یہ ہو رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں, ابا کی بات پہ گھر وقت پر آ جائے نہیں ہو سکتا. بیگم غصے ہوتی ہے شادی کے بعد, کیسے ٹائم پہ گھر آتے ہیں ایک دم, شادی سے پہلے کوئی آتا ہی نہیں, 3-3 بجے تک آ رہے ہوتے ہیں, ابا ناراض ہونے تو ہوتے رہے ابا سے. تو جو سلوک ابا کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہی سلوک ربا کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو ابا کو بنانے والا ہے. تو ابا تو بےچارا دھمکیوں کا اثر نہیں ہوتا, اللہ کی دھمکیوں کا تو اثر ہو جائے. اللہ کہہ رہے ہیں ایسا اللہ مجھے پسند, یعنی مجھے ایسا رب ماننا پسند نہیں ہے, میں رب ہوں تو پھر میں ہی ہوں سب سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی دیکھو, اسلام کی نعمت اللہ نے ہمیں دی, کہا تمہیں کھلی ہوئی گمراہی سے نکالا ہے, تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. غیر مسلم کو بھی قدر کر کے اسلام قبول کرنا چاہیے, اور مسلمان کو تو اس لیے قدر کرنی چاہیے, ہمیں تو غریبی میں مل گیا, ماں باپ سے مل گیا اسلام, ہمیں تو وہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑا, ہمیں تو وہ قربانی نہیں, خاندانی بائیکاٹ نہیں ہے, ان کا تو بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے. میرے پاس رمضان میں خاتون کا فون آیا, سکھ سے مسلمان ہوئی, وہ خاندانی بائیکاٹ اتنا زیادہ کہ اللہ کی پناہ, پھر بھی ڈر گئی وہ. اس نے کہا نہیں بھائی, نہیں ہوں واپس سکھ نہیں بنوں گی. وہ سکھ والدین کہہ رہے تھے کہ تو مسلمان نہ ہو, ہندو ہو جا, عیسائی ہو جا, جو مردی ہو جا, مسلم سے شادی نہیں کرنے دیں گے تجھے. اور میں نے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم جہاں رہتے تھے وہاں قریب میں عیسائیوں کا علاقہ تھا, عیسائی لڑکی ہندو سے شادی کر لے عیسائی کے والدین ناراض نہیں ہوتے تھے, عیسائی لڑکی اگر کسی سکھ سے شادی کر لے انہیں غصہ نہیں آتا تھا, دوسرے مذہب سے کر لے نہیں آتا تھا, اگر مسلم سے کر لے اتنا بائیکاٹ کہ اللہ کی بنا. کیوں؟ اسے ڈر ہوتا تھا کہ جب مسلمان گھر میں جائے گی تو پھر ہمیں کمتر, یعنی ہمیں کمتر سے مراد ہمیں گمراہ سمجھنا شروع کر دے گی. کیونکہ اسلام جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی نا, نماز کو, زکوٰۃ کو, روزے کو, طہارت کو, یہ سارا سیٹ اپ دیکھے گی اپنی آنکھوں سے, تو پھر کہے گی ہمارے ابا اماں غلطی پر تھے, ہمارے ابا اماں, مسلمان کی مسجد کا کیسا پیارا ماحول ہے, کہیں بدبو آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حالانکہ کتنے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو 4-4 مہینے سے نہائے نہیں ہوں گے, پھر بھی بدبو الحمدللہ نہیں آ رہی نا. کوئی کرسیاں ہیں مسجد میں, نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, کوئی لگے ہوئے, کوئی ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے فانوس, یہ پرانا سا کہیں سے اٹھا کے لیا ہے, ٹیڑھا میڑا فانوس لٹکا دیا انہوں نے, کیسی سادہ. یہ اسلام نے بتائی, ہمارا اپنا کمال نہیں ہے. عبادت گاہوں میں, ہماری عبادت گاہوں میں سادگی ہے کچھ بھی نہیں, پھر بھی رش اتنا زیادہ ہوتا ہے. 5 ٹائم حاضری کوئی آسان کام ہے کیا؟ 5 ٹائم پھر بھی مسلمان, آج بھی بہت سارے مسلمان مسجد میں حاضر, اور جمعے کو تو فل بھری بھی ہوتی ہے. ان کے ہاں نہ مسجدوں میں اتنا رش, اور نہ ان کی عبادت گاہوں میں رش ہے, نہ اس میں سکون ہے, بدبو ہے, بدبو, تکلفات ہیں. پادری کا لباس کتنا خوبصورت ہوتا ہے, اسے جبے قبے پہن کے آئے گا, امام صاحب کی شلوار قمیض دیکھ لو آپ کے سامنے بغیر بنیان کے بیٹھا ہوا, پھر بھی 5 ٹائم آتے ہیں ہماری زیارت کرنے کے لیے, مولوی صاحب آگے کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کے پیچھے رکوع سجود کریں گے ہم, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اس مذہب کا کمال ہے جس سے ہم وابستہ ہیں. ان کے ہاں بڑی خوبصورتی ہے ان کی عبادت گاہوں میں, پادری کے لباس بڑے پیارے ہوتے ہیں, اور ان کے ہاں موسیقی بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو مسجدوں میں نہ تصویر ہے, نہ ویڈیو, نہ موسیقی, کچھ بھی نہیں. عورتیں بھی آتی تھیں نبی کے زمانے میں, بعد میں فقہ نے اس پہ بھی پابندی لگا دی, انٹرٹینمنٹ کا ایک چیز تھی, وہ بھی ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور آتی بھی ہیں جن مسجدوں میں, تو وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں برقعوں میں, تو آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ عورتیں ایسی فتنے کی چیز ہیں, کہ بعض صحابہ بھی مبتلا ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے یا غالباً ترمذی کی ہے صحیح حدیث, ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا, وہ نوجوان صحابی تھے, بالکل نو عمر, بچے ہوتے ہیں جیسے. امام اس لیے بنایا کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو مسلمان کیا تھا, پوری قوم. تو اور جب کافر تھے وہ مسلمان نہیں تھے, اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صورتیں بھی یاد کر لی تھیں, بچے ہوتے ہیں نا وہ سیکھ لیتے ہیں, تو نمازوں میں سن سن کے صورتیں بھی یاد ہو گئی تھی ان کو. پھر بعد میں اسلام قبول کیا, اپنی قوم کو بھی مسلمان بنایا. تو قوم کو تو قرآن آتا نہیں تھا, یاد نہیں تھا, نئے نئے مسلمان انہیں کو آتا, تو اللہ کے نبی نے انہیں کو امام بنا دیا کہ وہیں جا کے اپنی قوم میں امام بنو, نماز پڑھو. پیچھے خواتین بھی ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں نا تو ٹانگوں کے نیچے سے پیچھے لوگ جو ہیں خواتین کو دیکھ رہے ہوتے تھے. سادگی کا دور تھا, لیکن اتنی زیادہ ابھی اسلامی تعلیمات ان کو پتہ نہیں تھی. اور فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے میں جاتا تو میرے پاس اتنے چھوٹے کپڑے تھے, اتنے چھوٹے کپڑے تھے نا, مختصر, غریب بہت تھے, غریب غریب اتنے تھے کہ جب میں سجدے میں جاتا تو میرا ستر کھل جاتا تھا, ستر کھل جاتا. تو خواتین تک تکبیر کی آواز بعد میں پہنچتی ہے, تو ان کی بھی نظر پڑتی تھی, مقتدیوں کی بھی واضح پڑ جاتی. تو ایک مقتدی نے کھڑے ہو کر کہا, بھائی کوئی ایسا ہے جو ہمارے امام کی شرمگاہ ہم سے چھپا دے. اعلان کیا, بھائی کچھ تو کرو, ان کو کپڑے تو لا کے دو. تو پھر جو ہے وہ صحابہ نے چندہ کیا, کوئی ان کو شلوار یا ادار لا کے دیا, بھائی آپ یہ پہن کے پڑھا لیا, آپ کے پاس نہیں ہمارے پاس, چندہ کر کے. غربت تھی. تو ایک اہل حدیث بیان کر رہے تھے عالم, کہنے اس سے استدلال کیا امام کی تنخواہ حلال ہے. وہ کسی اہل حدیث نے امام پہ اعتراض یہ کیا تھا کہ اماموں کی جو قرآن میں جو ہے نا کہ قرآن پڑھ کے بیچو نہیں, تو امام کی تنخواہ حلال نہیں ہے, لہذا جو امام تنخواہ لے کے نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو وہ مولوی صاحب پریشان ہو گئے, انہوں نے جواب میں یہ حدیث پیش کی کہ بھئی دیکھو ان کے لیے بھی چندہ کر کے کپڑے دیے تھے, نہیں دیے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی ضرورتیں پوری کرنا مقتدی کے ذمے ہیں. میں دور بیٹھا ہوا تھا, مجھے خیال ہوا میں ان سے بولوں, حضرت حدیث آپ نے صحیح پیش کی مگر آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے. استدلال صحیح, اگر اس کا اس سے یہ حدیث ہو تو پھر اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کی صرف ضرورت پوری کرنا, تو امام کے پاس ایک عدد پاجامہ اگر ہو اور ایک عدد بنیان ہو تو ضرورت تو پوری ہو گئی, نہیں ہوگی. آپ لے رہے 20,000 روپے تنخواہ, یہ کہاں سے حلال ہو گئی آپ کے لیے؟ آپ اعلان کریں, اگر حدیث پہ چلنے کا شوق ہے آپ, دعویٰ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں, فقہا کی مانتے ہیں. ہمارے پاس تو جواب آسان ہے کہ بھائی فقہا نے, ہمارے فقہا نے 7ویں صدی ہجری میں فتویٰ دیا بالاتفاق, سارے حالات کو دیکھ کے, کہ بھائی امام کے لیے وظیفہ لینا جائز ہے, اگر نہیں لے گا تو یہ مسجدوں میں فرض نمازوں کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا, دین کی بقا کے لیے یہ انہوں نے اجتہاد کیا, ہم نے یقین کر لیا. بھائی ان کا اجتہاد, ان میں زیادہ صلاحیت تھی, وہ خواہش پرست نہیں تھے, تو ان کے اجتہاد کو ہم فالو کر لیتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں حدیث, تو پھر حدیث دکھاؤ. یہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا, اس سے تو اتنے عرصے کے بعد ایک لنگوٹا لا کے دے دیا ان کو, تو لنگوٹا لانے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ امام کو 25,000 روپے تنخواہ بھی دی جائے, پھر وہ اتنا بڑا جبہ پہن کے, خوبصورت امامہ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی جائز معلوم نہیں ہوتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جتنا ہو آدمی اتنا ہی رہے. اس کا جواب یہ, بھائی فقہا نے اجازت دے دی حالات کو دیکھتے ہوئے, چلتا ہے. اور دی بھی اس لیے کہ اس پر اتفاق نہیں تھا, امام شافی, امام احمد حنبل امام کی تنخواہ کو جائز سمجھتے تھے, امام ابو حنیفہ حرام سمجھتے تھے, امام ابو یوسف بھی امام کی تنخواہ کو حرام, امام محمد بھی. فقہ حنفی میں امام, مؤذن, قاری, مدرسے میں پڑھانے والا استاذ, ان کی تنخواہ کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے, بالکل ناجائز. فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے. 7ویں صدی ہجری تک اسی پر عمل ہوتا رہا ہے, 6ویں 7ویں صدی ہجری تک. لیکن ہمارے ہی فقہ حناف نے کہا کہ مزید اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا, دین کا ستیہ ناس ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر صرف ایک لنگوٹی امام کو لا کے دے دو, نہیں پڑھائے گا وہ, اس کا بھی بیوی بچے ہیں, گھر ہے. تو امام شافی کے قول پہ فتویٰ دے دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو بات لمبی ہو گئی, کہاں سے کہاں چلی گئی. بس میں آخری بات یہ کہ مسجد میں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی موسیقی نہیں, عیسائیوں کے ہاں موسیقی بھی ہوتی ہے, اور پھر اور بھی بڑی بڑی رسومات ہوتی ہیں, اور گرل فرینڈ کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں. میں نے خود عیسائیوں کو دیکھا, اپنی کزنیں پردہ نہیں کرتی ان سے, وہ اپنی جوان کزن کے ساتھ جا رہے ہیں, گپ شپ بھی ہو رہی ہے. کسی قوم کا مذاق اڑانا پھر بتا دوں مقصد نہیں ہے, صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہماری مسجدوں میں کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے. پھر بھی اتنے لوگ آتے ہیں، پانچ ٹائم آتے ہیں، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس مذہب کا کمال ہے جس دین سے ہم وابستہ ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے بار بار دعا مانگنی چاہیے، اللہ اسی پر ہمیں موت دینا، اسی پر موت دینا، اس نعمت کو ہم سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد، مجھے یہ دعا میں اتنا مزہ آتا ہے کیا بتاؤں، جب یہ پڑھتا ہوں دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، تو نے جب ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے دی، تو اب اس ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، کہیں ٹیڑھا نہیں کر دینا، اس پہ قائم رکھنا ہمیں۔ انک انت الوہاب، تو بہت زیادہ عطائیں کرنے والا ہے، تو تیری تو عطائیں اتنی ہیں، تو ایک عطا ایک بھیک ہمیں یہ بھی دے دے کہ جس دین سے وابستہ کیا ہے ہماری موت اسی پر ہو۔ کیونکہ بڑے بڑے دیکھیں پرہیزگار نیک لوگ مرتد ہوتے دیر نہیں لگتی ان کو، مرتد ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کافر ہو گیا، خواتین لڑکیوں نے سکھوں ہندوؤں سے شادیاں کر لی ہیں، وہاں ان کو اس نعمت جو باپ دادا سے ملی تھی اس کی قدر نہیں رہی ان کے دل میں۔ تو اللہ اس عذاب سے ہمیں بچائے اور ایمان پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ پھر بتائیں